بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الزکاة کے دروس کا آغاز کیا تھا. پچھلے درس میں زکاة، المعادن اور رکاز یا جہلیت کے خزانے پر بات ہوئی تھی. پچھلے درس کے متعلق چند سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے رکاز کیا ہوتا ہے، اس پہ کتنا زکات ہے؟ جی، دفینہ مال کو رکاز کہتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ جو بھی دفینہ مال ہو رکاز سمجھا جائے گا. اسلام سے پہلے جاہلیت کا مال ہو، کتنا زکات ہے اس میں؟ پانچ فیصد، یعنی 20%، پانچواں حصہ. ٹھیک ہے. ایک شخص کے پاس پانچ سو کلو کھجور کے ہیں اور پانچ سو کلو جو کے ہیں، کتنے زکات نکالے گا؟ سائے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. پانچ سو کلو کھجور کے ہیں، پانچ سو کلو جو کے ہیں، کتنی زکات نکالے گا؟ نکالے گا یا نہیں نکالے گا، اور کیوں؟ کتنے نکالے گا؟ ہاں، زکات نکالے گا یا نہیں نکالے گا، اور کتنی اور کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس پانچ سو کلو کھجور ہے اور پانچ سو کلو جو ہے، زکات نکالے گا ہاں یا نہ، کیوں اور کیسے؟ جی جی، پہلے نہیں، جواب ترتیب سے دیں. زکات نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ زکات ہے یا نہیں ہے؟ زکات نہیں ہے. کھا جائے گا اسے پہ؟ وجہ کیا ہے؟ کتنی، کتنا؟ 612. جزاک اللہ خیر. نصاب پورا نہیں ہوا، نہ ہی کھجور کا نصاب پورا ہوا ہے، نہ ہی جو کا نصاب پورا ہوا ہے. اسے نصاب کی شرط پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے زکات فرض نہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس یا اس نے ایک باغ خریدا ہے جس میں 1000 کلو چاول ہے، کتنی زکات دے گا اس کی؟ زکات دے گا نہیں دے گا؟ 1000 کلو کی زکات بھی نہیں. مفتی صاحب ذرا دھیان سے جواب دینا، زکات دے گا یا نہیں دے گا؟ سوال کیا جا رہا آپ سے، نہیں دے گا. مفتیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں دے گا، بعض کہتے ہیں نہیں دے گا. جی، خریدے ہوئے مال پہ زکات نہیں ہے. آپ یہ کہیں نا، تفصیل ضروری ہے، تفصیل پوچھنا ہے. پہلے کیا سوال کریں گے؟ بارک اللہ فیک، کہ اس نے جو چاول خریدا ہے وہ کچا تھا یا پکا تھا. دوسرا سوال کیا کریں گے؟ اچھا اسی سوال کا جواب میں ہی حل ہو جائے گا مسئلہ. دوسرا سوال بھی ہے, اگر اس نے کچی خریدی ہے تو زکات دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں دے گا. کچی خریدی ہے تو پکی اس کے پاس ہے پھر دے گا. اگر اس نے پکی خریدی ہے تو کس پر زکات فرض تھی؟ جس نے بیچی ہے. اچھا دوسرا سوال کیا کریں گے آپ؟ حساب تو 1000 کلو گرام ہے بھائی, 612 سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ وہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک اور سوال کرنا ضروری ہے. کتنا؟ ہاں وہ تو 1000 کلو ہے تو زیادہ ہے 612 سے. سوال اور کیا کریں گے زکات نکالنے سے پہلے؟ نہیں وہ تو پکی بات ہو گئی نا, کچی خریدی ہے تو پکے گی آپ کے پاس, کچی کی زکات نہیں دے گا. بولا ہاں بارک اللہ فیک. دوسرا سوال ہے پانی کہاں سے دیا ہے اسے؟ اگر تو بارش کا پانی ہے صرف تب تو کتنا دے گا؟ 10%. اگر اس نے اپنے خرچ سے بھی پانی ڈالا ہے پانی دیا تب 5% ہے, اگر دونوں ہے تو 7.5% ہے. یہ اس صورت میں اگر اس نے باغ خود خریدے اور باغ میں سے اس نے نکالا ہے. اگر وہ صرف چاول خریدتا ہے پکے ہوئے چاول جو ہیں تب اس پر زکات ہے. استعمال کے لیے خریدتا ہے. اس مسئلے میں ذرا فرق سمجھیں, یہ جو ہم زکات کی بات کر رہے ہیں یہ جتنی محصول جو ہیں یہ ذمہ دار کے اوپر زکات ہے. ذمہ دار نے زکات نکال دی ہے, اب اس نے بیچا ہے, اب جس نے خریدا ہے اس نے استعمال کے لیے خریدا ہے, اب جو استعمال کے لیے خریدتا ہے اس چیز پر زکات نہیں ہے. اچھا آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں زکات عروض و تجارت, تجارتی اموال پر زکات, تجارتی مال پر زکات. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں اريد ان اتعلم شروط وجوب الزکاة في عروض التجارة ومقدارها. تجارتی اموال میں زکات کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں اور اس کا مقدار کتنا ہے؟ شروط شرطیں وجوب وجوب کی الزکاة زکات فی میں عروض التجارہ تجارت کے اموال وہ مقدار ہے اور اس کی مقدار کتنی. نمبر دو یہ بھی جاننا چاہتے ہیں الاسم یعنی شیئرز, اسم کہتے ہیں شیئر کو, شیئرز التجاریہ, اسم تجاریہ تجارت کے شیئر جو خریدے جاتے ہیں کسی کمپنی میں شیئرز. وطریقۃ اخراج زکاتہا, یہ شیئرز ہوتے کیا ہیں, ان کی زکات کیسی نکالی جاتی ہے. نمبر تین الاموال التي لا تجب فيها الزکاۃ, وہ کون سی اموال ہیں جن میں زکات فرض نہیں ہے. اور ایک چوتھی چیز ہے جس کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا, میں ضمن بیان کر دوں گا, نوٹ کر لیں, اگر بھول جائے تو مجھے یاد دلا دینا. قسطوں پر زکات, جو چیز قسطوں پر خریدی جاتی ہے اس کی زکات کیسے نکالی جاتی ہے, کیونکہ آج کل قسطوں پر خرید و فروخت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کے زکات متعلق کافی سوال بھی اٹھتے ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عروض تجارہ ہے کیا, تعریف ہوا. اگر شیخ صاحب نے ابتدا میں یہ بیان نہیں کہ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عروض تجارہ ہوتے کیا ہیں, تعریف کیا ہے اور حکم کیا ہے تجارتی اموال کی زکات کا. تعریف ہوا ڈیفینیشن, معنی کیا ہے, تعریف کیا ہے عروض تجارہ کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح, ما جو کچھ بھی اعد تیار کیا گیا, للبيع بیچنے کے لیے, و اور الشراء خریدنے کے لیے, من اجل الربح فائدہ کے لیے, ربح فائدہ, ہر وہ چیز جو خرید و فروخت میں کے لیے تیار کی جاتی ہے, استعمال ہوتی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اسے کہتے ہیں تجارتی اموال یا عروض التجارہ. عروض التجارہ اور تجارتی اموال تشمل شامل ہیں جمیع سارے کے سارے انواع الاموال, انواع قسم اموال کی. یاد رکھیں مال صرف پیسوں کو نہیں کہتے, یہ بھی سمجھیں اچھی طرح. ہم سمجھتے ہیں مال پیسے کو کہتے ہیں صرف. مال کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو, جس کے عوض سے آپ کچھ خرید بھی سکتے ہیں کچھ بیچ بھی سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں مال. آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, موبائل فون ہے آپ کا, یہ بھی مال سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کو چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ موبائل فون دے کے کچھ چیز خرید سکتے ہیں, اس کو بیچ کے خرید سکتے ہیں, یہ بھی مال ہے. آپ کی گاڑی ہے, گاڑی بھی مال ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جو قیمتی ہے, جو فائدہ مند ہے, جو خرید و فروخت میں استعمال کی جا سکتی ہے, اسے مال کہتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کا گھر بھی, اپنا گھر بھی مال ہوتا ہے. انسان کے جو زمین ہے وہ بھی مال ہے. انسان کے جو جانور, وہ چوپائے جانور جو پالتے ہیں, وہ بھی مال سمجھا جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں تشمل جمیع انواع الاموال, ہر قسم کے اموال, غیر النقود سوائے کرنسی کے, غیر الا یہ کہ الا ایکسپشن ہے, غیر یعنی ایکسپشن, النقود کرنسی, روح تجارہ, ہر وہ چیز ہے جو مال سمجھی جاتی ہے بغیر پیسوں کے, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی, ان تین چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سارے کے سارے مال سمجھی جاتی ہے, روح تجارہ سمجھی جاتی ہے. کا کاف کسے استعمال ہوتا ہے؟ تشبیہ کے لیے, مثل, مثال, جیسا کہ سیارات, گاڑیاں, والملابس, کپڑے, والاقمشہ, کپڑے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ ملابس بھی کپڑے ہیں, اقمشہ بھی کپڑے ہیں. بارک اللہ فیک. ملابس سلے ہوئے کپڑے, اقمشہ بغیر سلے ہوئے کپڑے. عربی زبان میں دیکھیں کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں کپڑے, عربی میں نہیں. ملابس اور معنی ہے, اقمشہ اور معنی ہے. والحدید اور لوہا, والاخشاب اور لکڑیاں. اخشاب کیا ہے, مفرد ہے یا جمع ہے؟ کون سا جمع ہے؟ بارک اللہ فیک. خشب سے, خشبہ سے اخشاب. وغیرہا اور ان کے علاوہ, مما جو چیز, اعدہ تیار کی گئی, للتجارہ تجارت کے لیے. ساتھ لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ رہ گیا تو بتا دوں. آخری والا, والحدید اور لوہا, والاخشاب اور لکڑیاں, وغیرہا اور ان کے علاوہ, ان جیسی چیزیں, مما جو کچھ, اعدہ تیار کیا جاتا ہے, للتجارہ تجارت کے لیے. ٹھیک ہے. حکمہا, اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تصویر جو ہے یہ اتنی لمبی بڑی سی بنا دی گئی ہے, یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو. سپر مارکیٹ ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, مال رکھا ہوا ہے. یعنی یہ شو کریں کہ بزنس میں جو کمائی ہوتی ہے اس پر زکات, اسے کہتے ہیں عروض التجارہ. چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں, چاہے وہ فارمیسی جس میں دوائیں بکتی ہوں, چاہے وہ دکان ہو, گروسری ہو, چاہے فروٹوں کی دکان ہو, چاہے وہ سپر مارکیٹ ہو, جو کچھ بھی ہو, فیکٹری ہو, ہر وہ چیز جس میں مالک کو فائدہ ہوتا ہے, ہر وہ چیز جسے تجارت کہا جاتا ہے. آگے بیان ہوگا کس چیز میں زکات نہیں ہوتی. اچھی طرح سمجھ لیں, مشینری پہ زکات نہیں ہے. فیکٹری ہے, جو مشینیں خریدی گئی ہیں, مشین کی قیمت پر زکات نہیں ہے. یہ جو سامنے تصویر ہے, یہ جو ریکس رکھے ہوئے ہیں, اوپر ڈیکوریشن ہے, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, ان پر کوئی زکات نہیں ہے. زکات ہوتی ہے ہر اس چیز پہ جو بکنے کے لیے یا خریدنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسے کہ ترازو جیسے ہوتے ہیں, اب دکان میں جاتے ترازو رکھا ہوتا ہے, بعض اوقات قیمتی ترازو ہوتے ہیں الیکٹرانک, اس کی قیمت پر زکات نہیں ہے. یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں, بوتل کی قیمت پر زکات نہیں ہے. الغرض ہر وہ چیز جو بیچی نہیں جاتی, خریدی نہیں جاتی, جو اسٹیٹک رہتی ہے, چاہے وہ ریک ہو, چاہے وہ ٹیبل ہو, کرسی ہو, ان چیزوں پر زکات نہیں ہے, ان کی قیمت پر زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے جو فیکٹری میں مشینیں ہوتی ہیں, چاہے بڑی مشین ہو, چاہے چھوٹی مشین ہو, جتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو, اس پر کوئی زکات نہیں ہے, کیونکہ وہ خریدی اور بیچی نہیں جاتی. وہ حکم ہوا, حکم کیا ہے زکات عروض التجارہ کا؟ جیسا فرماتے ہیں واجب, فرض ہے, واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ لقول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, خذ من اموالہم صدقہ, سورۃ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے صدقہ لے لیں. اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. خود کیا ہے؟ فعل امر ہے، فرمان وجوب کے لیے ہوتا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لیجئے، من اموالہم ان کے اموال میں سے. کون ہیں؟ کن کے اموال میں سے؟ مومنین کے اموال میں سے. مومنین کے اموال میں سے کیا لیں؟ صدقہ. اور صدقہ عام لفظ ہے جو زکوٰۃ کو شامل ہے. صدقہ کا لفظ عام طور پہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نفل صدقے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب یہاں پہ فعل امر ہے خود، وہ کون سا صدقہ ہے جو فرض ہوتا ہے؟ زکوٰۃ. یہاں پر زکوٰۃ متعین ہو گئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومال التجارہ من اظہر الاموال، وہ تجارت کا مال سب سے زیادہ ظاہر اور واضح ہوتا ہے. اگر تجارت کے مال کو مال نہیں کہا جاتا، پھر مال کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ فوجبت فیہ الزکاۃ، فا یہ سبب یہ ہے، سبب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ اس پر فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ کس چیز پر؟ تجارتی اموال پر. واکثر اہل العلم یقولون بوجوب الزکاۃ فی عروض التجارہ، اور اہل علم کی اکثریت یہ کہتے ہیں کہ تجارتی اموال پر زکوٰۃ فرض ہے. اکثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض اہل علم ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جو دروس آپ کہتے ہیں آسان فقہ، آسان تو ہمیں کہیں سے لگتی نہیں ہے، یہ آسان فقہ کیسی ہے؟ میں بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ہے فقہ کے متعلق، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی آسان فقہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اب اسی مسئلے کو میں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ تجارتی اموال پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. جیسا فرماتے ہیں فرض ہے، اور پھر فرماتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ علمی امانت ہے. اگر شیخ صاحب کا یہ موقف ہے کہ فرض ہے، شیخ صاحب یہ بھی فرمایا ہے کہ اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے واجب ہے، یعنی بعض اہل علم جو ہے وہ تجارت کے معاملے میں زکوٰۃ کے قائل نہیں، وجوب کے قائل نہیں ہے. وہ کون ہے اور کس وجہ سے قائل نہیں ہے؟ اس اختلاف کو تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ اختلاف بیان نہیں کرتے تو ہماری فقہ کتنی آسان ہے. تجارتی اموال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس قول کی طرف گئے ہیں امام ابن حزم، امام شوکانی، امام صدیق حسن خان، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تجارتی اموال میں زکوٰۃ فرض نہیں. ان کے دلائل یہ ہیں، نمبر ایک کہ تجارتی اموال میں فرضیت زکوٰۃ کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ یہ قرآن جی آیت ہے یا حدیث ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے نا کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہیں لیکن آیت تو واضح ہے، تو قرآن مجید دلیل ہی کافی ہے. دلیل یا تو قرآن سے یا سنت سے ہوتی ہے، ضروری کہ دونوں سے ہے. دلیل جو ہے کسی مسئلے پر کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، دلیل ضروری کہ قرآن سنت دونوں میں سے ہو، بلکہ ایک میں سے اگر دلیل واضح ہو جائے تو کافی ہے. اگر روایات ضعیف ہیں ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کی بنیاد کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر نہیں بیان کر رہے ہیں. حکم جو ہم بیان کر رہے ہیں وجوب کا، وہ اس آیت کی بنیاد پر، اور دوسری آیتیں بھی ہیں جیسے میں آگے بیان کروں گا. ان کی دوسری دلیل نمبر دو، وہ کہتے ہیں جب روایات ضعیف ہیں تو براء اصلیہ کے قاعدے کے مطابق اموال تجارت میں زکوٰۃ فرض نہیں. براء اصلیہ کیا ہے؟ براء اصلیہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر ذمہ داری سے پاک ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے دینی، الا کہ اس پر کوئی دلیل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے اوپر یہ چیز فرض ہے. تو انسان براء اصلیہ کیا ہے کہ اصلی طور بنیادی طور پر انسان بری الذمہ ہے، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، بغیر دلیل کے کچھ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ آپ کی مصلاۃ ہے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آتُ الزکاۃ ہے. روزہ کوئی رکھتے ہیں کیونکہ روزہ فرض ہے، حج کو کرتے ہیں کیونکہ حج فرض ہے، اس کی دلیل موجود ہے. جس چیز کی دلیل موجود ہی نہیں ہے تو بڑا اصل یہ ہے. تو یہ کہ جب حدیث ضعیف ہیں ساری، یہ چار بڑے معروف امام ہیں، امام ابن حزم، امام شوکانی، صدیق حسن خان، امام البانی، سر حدیث علماء ہیں، سلف میں سے، یعنی سلف کے متبعین ہیں، ان کے نزدیک تجارتی اموال میں زکوٰۃ نہیں ہے. پہلے دلیل کہ حدیث ضعیف ہیں، جواب یہ ہے کہ آیا تھے ہم حدیث کا سہارا نہیں لیا ہم نے. یہ کس نے جواب دیا ہے؟ اس گروہ نے جو کہتے جو وجوب کا قائل ہیں، اور میں بھی یہ کہتا کہ تجارتی اموال میں زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، دوسری دلیل ان کی کیا ہے؟ تعلیل ہے کہ جب حدیث ضعیف ہیں، براء اصلی کا قاعدہ موجود ہے، تو ہم تو بری ہیں اصل میں، ہمارے اوپر کیوں یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے بغیر دلیل کے؟ جب دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے، اس قاعدے کے جواب میں وہ قاعدہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہر مال میں حق ہے، ہر مال میں حق ہے، قاعدہ ہے. یہ سب فقہ قواعد ہیں، اور انشاءاللہ ابھی تو ہم اصول تفسیر کا درس جاری ہے، اصول تفسیر کے بعد پانچ بڑے قاعدے ہیں فقہ میں، فقہ قواعد، اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا تقریبا، تاکہ فقہ اور جو بنیادی علم ہمارے یہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ. بہرحال، تو اگر آپ قاعدہ پیش کرتے ہیں برات کا، تو اس کا جواب میں ایک تو یہ آیت موجود ہے، تو آپ کس نے کہا بری ذمہ ہے؟ بری ذمہ ہے نہیں آپ. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ قاعدہ بیان کر، دوسرا قاعدہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ قاعدہ کون سا ہے؟ کہ ہر مال پر زکات ہے، اور تجارت کے مال اگر مال نہیں ہے تو پھر مال کسے کہتے ہیں؟ ان کی تیسری دلیل حدیث نبوی ہے، لیس فی الخیل والرقیق زکاۃ، گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1463 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں. اور گھوڑا اور غلام کیا ہے؟ مال ہے کہ نہیں؟ گھوڑے اور غلام مال ہے کہ نہیں؟ مال سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ان پہ زکات نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ اموال تجارت میں بھی زکات فرض نہیں ہے. یہ تو ان دونوں چیزوں کو، کیونکہ استعمال کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ چیز استعمال کے لیے ہوتی ہیں، اور استعمال شدہ چیز پر زکات نہیں ہے. جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس پہ زکات نہیں ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کی مالیت پہ زکات نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ یہ جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں ان پر زکات نہیں ہے. اس پر ہم تو متفق ہیں. بات یہ ہو رہی ہے، جو مال آپ کماتے ہیں اور ذخیرہ کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں جس مال کی، اس پر زکات کیسے نہیں ہے؟ آپ تجارت کرتے ہیں اور جس پر آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ بات یہ ہونی چاہیے کہ فقراء کے اس میں حق ہے. یعنی اس طریقے سے تو جتنے بھی امیر لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، پھر وہ تو زکات دیں گے نہیں. راجح قول، تجارتی اموال میں زکات فرض ہے جو ان کی قیمت کے نصاب تک پہنچنے کے بعد سال گزر جانے پر ادا کی جائے گی، اور اس کے دلائل یہ ہیں. نمبر ایک، یہ آیت جو میں نے بیان کی ہے، یہ اب دوسرا گروہ جو ہے، دوسرا قول، اور اس قول کے دلائل کیا ہیں؟ پہلے تو یہ آیت ہے خذ من اموالهم صدقہ. دوسری دلیل ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. سورۃ البقرہ نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو. تو پاکیزہ کمائی کیا ہے؟ تجارت ہے کہ نہیں؟ تجارت ہے. تجارت ہے یا آپ کی جاب ہے، جہاں سے بھی آپ کو مال ملتا ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، دوسری دلیل کہ تجارت اموال میں زکوٰۃ فرض ہے. پہلی دلیل یہ آیت، دوسری دلیل یہ آیت جو ابھی بیان کی ہے، تیسری دلیل امام بخاری نے ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں، صدقۃ الکسب والتجارہ لقول اللہ تعالی، لقوله تعالی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الى قوله ان اللہ لغنی حمید. اس آیت کو بیان کیا ہے، محنت اور تجارت کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا صدقہ ہے، ثواب ہے، اور اس کا معنی وجوب میں بھی ہو سکتا ہے. بہرحال، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو، یہ فعل امر ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1445. امام طبری فرماتے ہیں، مفسر معروف وجیر طبری جو ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے متعلق، اللہ تعالیٰ اس آیت سے مراد لیتے کہ اپنی ان پاکیزہ اشیاء سے زکوٰۃ ادا کرو جنہیں تم نے اپنے تصرف یعنی تجارت یا صنعت کے ذریعے کمایا ہے، تجارت کے لیے جو کماتے اس پہ زکوٰۃ دو. امام مجاہد فرماتے ہیں، مشہور تابعی اور مفسر قرآن، مال تجارت سے زکوٰۃ ادا کرو، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سلف کی ایک جماعت جن میں سے حسن، امام حسن بصری اور امام مجاہد بھی شامل ہیں، سے مروی ہے کہ اس آیت میں من طیبات ما کسبتم سے مراد اموال تجارت میں سے خرچ کرنا ہے، اور اس آیت کا عموم تمام اموال زکوٰۃ کو واجب کرتا ہے. یہ احکام القرآن جصاص میں یہ موجود ہے. امام رازی اس آیت کا ظاہر تجارت کی زکوٰۃ کو بھی وجوب زکوٰۃ میں داخل کر دیتا ہے. اور جس روایت کو کہتے ہیں ضعیف حدیث ہیں، وہ روایت ابو داؤد میں ہے، ضعیف روایت ہے، جس میں جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامان تجارت سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے. یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جتنی بھی دلائل بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک حدیث ہی بیان نہیں کی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اموال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، کس کا قول ہے؟ جمہور اس کے قائل ہیں، یعنی اکثر علماء، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے، چاروں فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اچھا فقہا سبعہ، چار مدینہ کے مشہور فقہا، سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبید، قاسم بن محمد، عبید اللہ بن عبد اللہ، سلمان بن یسار اور خارج بن زید اس کے قائل ہیں. امام ابن قدامہ حنبلی، وہ کہتے ہیں امان تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. ابن منذر یہی کہتے ہیں، امام خطابی بھی یہی کہتے ہیں، شیخ بن باز بن عثیمین بھی یہی کہتے ہیں کہ اموال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے. راجح قول کیا ہے ان دلائل کے وجودگی میں؟ اور احتیاط کس میں ہے کہ اموال تجارت میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور زکوٰۃ فرض ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اختلاف جب سامنے آتا ہے، بعضوں کے اس اختلاف کو شدت میں لے لیتے ہیں اور تفرقے کے لیے اس اختلاف کو بنیاد بنا دیتے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ جیسے محدث اور عظیم عالم جو ہیں، انہوں نے کس لیے یہ کہا کہ تجارت کے معاملے میں زکوٰۃ نہیں؟ کیا اپنے ہم نفس کی پیروی کرتے ہوئے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ یا ان کا علم جو ان کے پاس ہے، اس علم کی بنیاد پر ان کے تقوی نے ان کو یہی حکم دیا کہ ان اموال میں زکوٰۃ نہیں ہے؟ اور یہ جو افعال امر آ رہے ہیں آیات میں، وہ کہتے ہیں یہ استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے. اب صدقہ میں دینا چاہیں دیں، لیکن فرض کیوں کرتے لوگوں کے اوپر؟ اور جو علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں فعل امر جو ہے وجوب کے لیے، استحباب کے لیے، قرینہ کہاں پہ ہے؟ اصل میں فعل امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ استحباب کے لیے ہو گیا ہے. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں احادیث سارے کے سارے ضعیف ہیں، اور سلف سے ثابت نہیں کسی نے تجارت کے مال سے زکوٰۃ دی ہو. کیا آیتیں صحابہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ بھی تو آیتیں پڑھتے تھے، تو یہ ثابت کیوں نہیں ہوا صحیح حدیث میں؟ ایک صحیح حدیث نہیں ہے کہ صحابہ بھی تجارت کے مال سے زکوٰۃ دیتے تھے. امیر بھائی مجھے بتائیں، اس کا جواب یہ، بہرحال اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن مجھے یہ بتائیں، اب جن علماء نے، ان عظیم علماء نے، امت کے عظیم علماء نے جب یہ فرمایا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیا ان کو برا بھلا کہنے کی گنجائش ہے؟ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نہیں مانتے، یہ علامہ البانی مرجی ہیں، ہم مانتے نہیں اس کی بات، یا ابن حزم ظاہری ان کی بات نہیں مانتے؟ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر. جب فیصلہ کرنے والا مجتہد عالم فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. اگر اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوئی تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اس نے حسن نیت کا ہر کسی چیز کا ہے, حسن نیت کا اور اس کی محنت کا. تو کیا امام ابن حزم امام نہیں ہے؟ کیا مجتہد عالم نہیں ہے؟ علامہ شوکانی مجتہد عالم نہیں ہے؟ امام صدیق حسن خان مجتہد عالم نہیں ہے؟ علامہ ناصر الدین البانی مجتہد عالم نہیں ہے؟ مجتہد علماء ہیں. اور یہ علماء رحمت اللہ علیہم اجمعین, اس حدیث پہ اگر یہ علماء فٹ نہیں تو پھر کون علماء, کون سے علماء فٹ ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں. یہ علماء ہیں, اگر ان کا یہ فتویٰ غلط بھی ثابت ہے, مجتہد عالم ہے, ایک اجر تو پا گئے الحمدللہ, ایک اجر ان کے پاس ہے حسن نیت کا اور اجتہاد کا. انہوں نے دلائل کو دیکھا ہے, قرآن مجید کی آیات کو دیکھا ہے, احادیث کو دیکھا ہے, صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا ہے, اس نتیجے پر پہنچے. ان کے تقوی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کر کے کہہ دیتے کہ نہیں زکات فرض ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو علم ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں اس علم کا, اس علم کی بنیاد پر ہمارا یہ فتویٰ ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پہ انصاف سے کام لیا کہ نہیں, بات کو گول نہیں کرتے ہمارے علماء, بات واضح بیان کرتے ہیں. جس کو تحقیق کرنی جا کے کرے, کتابیں ابھی میں موجود ہیں, احادیث بھی موجود ہیں, علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں, اور جو زندہ علماء ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا ہے, وہ اکثر اہل العلم یقولون بوجوب زکات فی روض التجارہ. تاکہ طالب علم, یہ میرے بھائی یہ گریڈ ایٹ کی کتاب ہے, کتنی ایج ہوتی ہے بچے کی؟ 13 سال 14 سال ایج ہوتی ہے. 13 اور 14 سال کے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے جب مسائل آئیں گے ایسے تو ان کے ساتھ بھی انصاف سے کام لیا جا رہا ہے. ہم بچوں کو تعلیم یہ نہیں دیتے کہ بھئی فتنہ ہوگا, بچوں کو اگر ابھی سے ہم بتائیں گے کہ اکثر علماء کا یہ قول ہے تو بچے پوچھیں گے بھئی اختلاف کیوں ہوا ہے, بعض علماء نے کیوں بتائیں, اگر ابھی نہیں بتائیں کب بتائیں گے آپ؟ جو بچے جینیس ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے استاد سے پوچھتے ہیں بھئی اکثر اہل علم تو یہ کہا ہے, دوسرے نے کیوں اختلاف کیا ہے؟ اور جو بچے صرف پاس ہونا چاہتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں. اس لیے اس کتاب میں, یہ مبتدئین کی کتاب ہے, یہاں پر آگے کوئی بحث نہیں ہے. دیکھیں بس نیا ٹاپک شروع ہو گیا, اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ یہ مبتدئین طلاب علم کے لیے ہے. میں نے وضاحت اس لیے کی ہے, ابھی پتہ چلا کہ آسان فقہ ہے کہ نہیں. ابھی یہاں تک ہم نے پڑھا ہے حکم کیا ہے واجب ہے. اکثر علم یہی کہتے ہیں, اطمینان ہوتا ہے جب اکثر علم یہی کہتے ہیں سلف میں سے, تو کافی ہمارے لیے کہ نہیں کافی ہے. میں خلاصہ بیان کرتا ہوں, اگر ہر درس میں اس طریقے سے, یہ بھی میں نے مختصر بیان کیا ہے ورنہ دیکھ کتنی صفحے ہیں. یہ جو اختلاف ہے اور بھی اس کے دلیل کے یہ جواب اس کا یہ جواب ہے, تو مبتدی طالب علم پریشان ہو جاتا ہے یہ کہاں کے اختلاف مسائل ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. جب ہم یہ اختلاف بیان نہیں کرتے اور انصاف سے بات کرتے ہیں کہ اختلاف سے میں موجود ہے اور راجح یہی ہے, اب جس نے مزید تسلی کرنی ہے وہ سوال کرے, وہ جا کے محنت کرے, جد و جہد کرے اور اختلاف میں دیکھے اور آگے بڑھے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس چیز پہ ہے جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے. میرے بھائی فرق ہے ایک بدعت عالم میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ایک اہل سنت کے علماء میں سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد میں غلطیاں ان سے ہوئی ہیں لیکن وہ پھر بھی امام ہے. حافظوں کا کمزور ہے, حدیث میں وہ ضعیف ہے, لیکن وہ پھر بھی امام ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا وہ امام نہیں ہے, ہرگز نہیں. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اسے جذبے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ تو مرجی ہیں, ارجاء کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ اہلسن جماعت کے علماء میں سے مانتے نہیں ان کو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ خارجی ہیں. بعض میرے بھائی ہر انسان کی زندگی میں ایک ابتدائی دور ہوتا ہے, ایک انتہائی دور ہوتا ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم نے طالب علم تو ابھی 10 سال پہلے شروع کیا ہے. جن علماء کی زندگی 40-40 سال 50-50 سال جنہوں نے طالب علم لگائی ہیں, کیا وہ ہمارے جیسے ہیں؟ ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے سینہ تان کے چلتے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے اور آ کے بڑے بڑے علماء کے ہم کشان میں گستاخی کرتے ہیں. دیکھیں حق بات کرنا اچھی بات ہے لیکن ادب کا دائرہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ سلف سے یہ ثابت ہے, سلف نے ہمیشہ اختلافی مسائل میں فرق بیان کیا ہے. اختلافی مسائل میں دو چیزیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہیں. نمبر ایک, اختلاف کون کر رہا ہے؟ کیا یہ شخص جو اختلاف کر رہا ہے یہ عالم سلف میں سے ہے, اہل سنت جماعت میں سے ہے یا اہل بدع میں سے ہے؟ اگر اہل بدع میں سے ہے تب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا رد بھی کریں گے اور سینہ تان کے رد کریں گے. لیکن اگر اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے, سلف میں سے ہے, تو میرے بھائی وہ معصوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں, بشر ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے، ورنہ فرق کیا ہو صحابی اور نبی میں؟ فرق کیا ہوتا عالم اور صحابی میں؟ فرق کیا ہوتا؟ یہی فرق ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں وحی نازل ہوتی ہے اور عام لوگوں میں وحی نازل نہیں ہوتی. انبیاء معصوم ہیں، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی دین کے متعلق، لیکن اماموں سے غلطی ہوتی ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، ان کے بعد میں آنے والوں سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے علماء سے غلطی ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ بند نظر رکھنا چاہیے کہ اختلاف کون کر رہا ہے. نمبر دو، کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے؟ عقیدہ کا بنیادی مسئلہ ہے تب تو معافی نہیں ہے، اور الحمدللہ آج میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ عقیدہ کے بنیادی مسائل میں ہمارے امام اور علماء میں سلف میں سے کسی کے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. عقیدہ کے مسائل آپ کوئی بھی عقیدہ کی کتاب اٹھا لیں، دسوں نے سینکڑوں کتابیں عقیدہ کی الحمدللہ موجود ہیں جو چھپ چکی ہیں، اب کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ان عقائد میں ان کا اتفاق ہے. ہاں بعض جزوی مسائل میں اختلاف ہو، صحابہ کرام کے دور میں اختلاف ہوا ہے. مثال کے طور پہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں بعض صحابہ کا اختلاف ہوا ہے. اس جزوی مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے جیسے پہ ابھی بیان کیا ہے کہ معصوم نہیں ہے، سمجھ میں فہم میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں عقیدے کے، جو اصولی مسائل ہیں، ان میں آپ کو کبھی بھی کوئی بھی اہل سنت جماعت کا عالم اختلاف میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو دو چیزیں ہیں، اختلاف کون کر رہا ہے، کون سا عالم ہے، اور نمبر دو، کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے، ان مسائل کو سمجھنا ہے. اب یہ مسئلہ زکات عروض التجارہ میں، کیا یہ وہ مسئلہ ہے جس سے اختلاف کی بنیاد پر دوست اور دشمنی کی بنیاد بنائی جائے؟ ہم یہ کہیں کہ علامہ البانی عالم نہیں ہے چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے ان سے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. غلطی اس لیے ہوئی ہمارے نزدیک کہ ان کے سامنے جو دلائل ہیں ان کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں. ان کا جو علم ہے، ان کا جو تقویٰ ہے، ان کو اجازت نہیں دی کہ میں یہاں پر یہ فتویٰ دوں اپنے علم کے خلاف. اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دوں گا میں جب میں قائل ہی نہیں ہوں ان دلائل پہ، میرا دل مطمئن ہے ہی نہیں، تو میں کیا اللہ تعالیٰ جواب کیا دوں گا میں؟ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان سارے علماء پہ. بہرحال تو ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن بھی تھا، اختلاف ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیشہ جذبات سے کام نہیں لیا جاتا، یاد رکھیں. ہمارے بعض جوان جو ہے کتابیں آستین میں ہوتی ہیں ایسے اور دوڑتے پھرتے ہیں ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف. نہیں، عقیدے کے مسائل میں وہ کتابیں اٹھائیں، یہ میں بھی لے کے آیا ہوں، یہ عقیدے کے مسائل کی کتابیں ہیں، کتابیں لے کے آئیں اور حق بیان کریں، دلیل کے ساتھ بیان کریں، نصیحت کریں پیارے انداز سے، جب رد کریں تو سختی سے کریں. یہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، سلف سے دونوں ثابت ہیں، لیکن نرمی کب کرنی ہے، سختی کب کرنی ہے، یہ بھی ہمیں آنا چاہیے. حکم کیا ہے زکات عروض تجارہ کا؟ واجب ہے، فرض ہے، الحمدللہ. شروط وجوب زکاتی ہے. اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ واجب ہے اور فرض ہے تجارتی اموال میں زکات، لیکن اس کی کوئی اور شرطیں بھی ہیں اور کب فرض ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے اور بنیادی شرط، جیسا فرماتے ہیں ان ینوی بہ تجارت، بشرط یہ کہ تاجر کی نیت ہو کہ اس مال سے اس نے تجارت کرنی ہے. اگر تجارت کی نیت نہیں ہے تو پھر استعمال کا مال ہے، اس پہ زکات نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں وذالک، نیت کا مطلب کیا ہے؟ وذالک بأن یقصد التکسب بها، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان مال میں سے یا ان چیزوں سے اس نے پیسہ کمانا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے. دلیل لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، انما الاعمال بالنیات، بشک عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، معروف حدیث ہے. اس حدیث میں سے ایک چیز اچھی طرح یاد رکھنا، جو اکثر غلطی ہوتی ہے بعض لوگوں سے اور بعض طلاب علم سے، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو بعض اوقات غلط استعمال کیا جاتا ہے. بات کچھ لمبی ہو جائے گی، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. پرسوں ایک شخص آیا اور انشورنس کے متعلق اس نے کچھ بات، آیا تو سائل بن کے تھا لیکن وکیل بن کے نکلا. تو وہ شخص تقریباً 16 سال، جیسے اس نے کہا 16 سال سے کسی انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہے. اب وہ آیا ہے، وہ کسی کے پاس گئے تو اس نے شخص نے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جائز ہے تو میں انشورنس اور پالیسی میں آپ کے ساتھ میں حصہ لوں گا جو میرے پاس دوڑا ہوا آیا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی انشورنس جو ہے, ان کے پاس فتویٰ بھی تھا کسی کا, یہ فتویٰ میرے پاس ہے. میں نے کہا فتویٰ اپنے پاس رکھے, میں فتویٰ جانتا ہوں کس کا ہے اور کب اس نے لیا ہے. تو برہم میں نے آدھے گھنٹے میں, 20 منٹ پر وقت تھا, دلائل سے ثابت کیا کہ انشورنس حرام ہے. برہم تو باتوں میں بات نیت کی آئی, نیت کی. بھائی آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ جو ہے جب یہ پیسہ دیتے ہیں تو صرف اگر آپ کچھ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ میں نے سمپل سی مثال دی ہے کہ اس میں سود بھی ہے, اس میں جوا بھی ہے, اور اس میں جہالت بھی ہے, غرر. یہ تین چیزیں خرید و فروخت میں اگر نہ ہو, ایک بھی نہ ہو, تو معاملہ حرام ہو جاتا ہے. خرید و فروخت کی 7 شرطوں میں سے یہ شرطیں بہت ضروری ہیں. برحال تو سود, جوا اور جہالت موجود ہے. جہالت یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کب آپ کا سد حادثہ پیش آتا ہے اور کب آپ کو اماؤنٹ ملتی, کتنی ملتی ہے. آپ پیسے تو دے رہے ہیں, وقت پہ دے رہے ہیں, یہ بھی پتا کتنا دے رہے ہیں. آپ کو ملے گا کتنا, کب ملے گا, یہ مجہول ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. برحال جوا کیسے ہے؟ جوا میں کیا ہوتا ہے؟ میری جیب میں کیا چیز ہے؟ آپ 5 ریال مجھے دیں, اگر آپ سچ کہیں گے میرے جیب میں جو وہی چیز نکلی جو میرے جیب میں ہے, تو میں آپ کو 10 دوں گا. اگر آپ غلط, اگر بات غلط ہوئی تو میں 5 لے لوں گا. ٹھیک ہے, آپ کے 5 تو گئے یا میرے 10 گئے, دونوں میں سے ایک چیز گئی نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے, میں نے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے 10 سال قسطیں دی ہیں. اللہ کے فضل و کرم, گاڑی کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. از اٹ پاسبل؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. 10 سال بعد میں نے گاڑی بیچ دی, دوسری گاڑی میں نے خرید لی. اب ان 10 سالوں جو میں نے پیسہ دیا ہے, مجھے اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں ملا. کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم آپ کو دگنی رقم دیں گے, یا آپ کا نقصان پورا کر دیں گے, یا نئی گاڑی دیں گے. اور اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو آپ پیسے گئے کہ نہیں گئے؟ وہی 5 ریال گئے کہ نہیں گئے, 10 ریال ملے کہ نہ ملے, کوئی فرق ہے؟ جوا ہے کہ نہیں؟ جوا ہے. وہ کہتے ہیں, اور سود اس اعتبار سے ہے کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں, آپ کو پیسہ ہی ملے گا. اور سود کیا ہوتا ہے؟ کہ پیسے دینے کے بعد آپ کو اسی پیسے کی عوض میں زیادہ پیسہ دیا جائے, اور اس میں دگنا سود ہے. ربا فضل نصیحت, دونوں قسم کا سود پایا جاتا ہے. اب پتہ ہے کرنسی کے اعتبار سے, میں اگر آپ کو ابھی ریال دیتا ہوں, آپ مجھے پھر فور ابھی ریال واپس کریں گے, مجھے 2 ریال نہیں دیں گے ریال کے عوض میں, سود ہے. اور آپ مجھے بعد میں جب دیں گے تب بھی اتنا ہی دیں گے, زیادہ نہیں. جی کیا رکھو, معاف کر دیے پیسے, تو پیسے احسان ہے, الحمدللہ, وہ صدقہ ہے, اس کا ہبہ ہے. پیسے معاف کرنا تو الگ بات ہے. بہرحال تو شخص نے کہا, جو آپ پیسے دیتے ہیں, جو قسط جو ادا کرتے ہیں, آپ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اگر آپ کو نقصان نہیں ہوا, کسی اور مسلمان بھائی کا نقصان آپ نے پورا کر دیا. تو بات نیت کی ہے. انما الاعمال بالنیات, واللہ میرے بھائی تعجب کیا. وہ شخص کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات. میں نے کہا بھائی یہ آیت نہیں ہے, قرآن مجید کی, یہ حدیث ہے. کہتے اچھا یہ حدیث ہے, میں تو آیت سمجھتا تھا قرآن مجید کی. سبحان اللہ. میں نے کہا پہلی بات یہ حدیث ہے, دوسری بات یہ ہے, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میرے سامنے ایک غیر محرم خوبصورت عورت بیٹھی ہے, میں اس کی طرف دیکھ کر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی میں تعریف کرتا ہوں, یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے. میں بولا یہ کیسے جائز ہے پھر؟ نیت تو میری یہاں پر بھی صاف ہے کہ نہیں؟ نیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا تدبر میں کر رہا ہوں. کس میں کر رہا ہوں؟ حرام چیز میں کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ایک قاعدہ ہے اس نیت کے اعتبار سے, اچھی طرح یاد رکھیں, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی, اور بری نیت اچھے عمل کو برا کر دیتی ہے. یہاں پر کانٹریکٹ بنیادی طور پر ہی غلط ہے، کانٹریکٹ بنیادی طور پر غلط ہے، حرام ہے. اس پر اچھی نیت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایک حرام عمل میں آپ اچھی نیت کر رہے ہیں تو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہ ہوگا. میں اس کے انتظار میں ہوں اور اس میں الارم لگائے نہیں ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، ایک شخص ہے وہ سیب چراتا ہے اور فقیروں میں بانٹ دیتا ہے. اس سے پوچھا گیا یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھیں، میں سیب چراتا ہوں، ایک گناہ مجھے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، دس نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک گناہ کے عوض میں ایک نیکی گئی، مجھے نو نیکیاں تو ملتی ہیں کہ نہیں؟ نو نیکیاں مل جاتی ہیں مجھے اور وہی مجھے کافی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کو جا کے کہو کہ چوری جو ہے وہ ہی حرام بنیاد سے، اور حرام مال خبیث مال ہوتا ہے، اور خبیث مال اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس میں کوئی ثواب ہوتا ہے؟ پھوٹی کوڑی بھی ثواب نہیں ہوتا، کچھ بھی ثواب ہوتا اس میں. تو اس شخص کو یہ جا کے کہو، چوری کا تمہیں ایک گناہ ملا ہے، جو تم نے الگ راستے میں دیا اس کا کوئی ثواب نہیں ملا، بیلنس کیا بچا؟ ایک گناہ بیلنس میں بچا ہے آپ کے. تو یاد رکھے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی کبھی. اچھا واپس آتے ہیں، کیسا فرماتے ہیں، وَإِذَا نَوَى الْعُرُوضُ وَالتِّجَارَةُ، اگر اس نے اذا نوى ہوا، اگر اس شخص نے جو زکاۃ دینا چاہتا ہے یا جس کے پاس یہ تجارتی اموال ہے، اذا اور جب، وَإِذَا اور جب، نوى اس نے نیت کی، العروض للتجارة تجارتی اموال، ثم غير نيته، پھر اس نے نیت کو تبدیل کر دی، الى الاستعمال، کہ میں ابھی استعمال کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میں نے کہا یہ بیچوں گا. میں جو گاڑی بیچنے کے لیے رکھی جاتی ہے اس کی قیمت پر زکات ہے ایک سال کے بعد، اگر وہ 85 گرام سونے کے برابر ہے. سمجھ آئے؟ جو گاڑی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ٹویوٹا کا شوروم ہے، جتنی بھی گاڑی اس کے اندر ہیں اس کی زکات نکلتی ہے، قیمت کی زکات نکلتی ہے، کیونکہ بزنس ہے. ایک شخص بس گاڑیاں ہیں، پانچ گاڑیاں ہیں، اس نے پہلے لی، اس نے کہا میں تجارت کروں گا، اس نے دیکھا گاڑیاں بہت اچھی ہیں، میں بیچوں گا تو اتنا پیسہ مجھے نہیں ملے گا. اس نے 6 مہینے اسی نیت سے رکھی، جب سال پورا ہوگا میں زکات نکالوں گا. 6 مہینے کے بعد اس کی نیت تبدیل ہو گئی، غیر نیت ہے، اس نے کہا میں استعمال کر رکھتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم غیر نیت ہو الى الاستعمال، پھر اس کی نیت تبدیل و استعمال کے لیے، انقطع الحول، اس کا ایک سال کا جو حول وہ منقطع ہو گیا، بس اب 6 مہینے گزر گئے، اس کے ختم ہو گئے. اگر وہ پھر نیت کرتا ہے پھر نیا سال کا آغاز ہوگا. فإن عاد پھر اگر وہ واپس آئے، عاد واپس الى نیت التجارة، تجارت کی نیت کی طرف، کے دوبارہ تجارت کی نیت سے کرنا چاہتا ہے، بدأ الحول من جديد حينئذ، اس کی دوسری نیت سے ہی اس کا نیا سال کا پیریڈ شروع ہوگا اس وقت سے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ واضح ہے؟ اچھا نہیں واضح نہیں تو اس دائیں کھڑا کر کے بتا دے، پوچھے بتا دیتا ہوں میں. الا یہ کہ اس کا مقصد ہو، کیا مقصد ہو؟ ان التحیل على اسقاط الزکاۃ فلا ينقطع الحول حينئذ. الا یہ کہ وہ ہیلا کرنا چاہتا ہو، اس نے 11 مہینے تو یہی نیت تھی خرید و فروخت کی، پھر اس نے دیکھا بھی ابھی زکات بہت زیادہ دینی پڑے گی، میں نیت کر لیتا ہوں میں نے استعمال کرنی ہے. جیسا فرماتا ہے ہیلا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپو وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے اس نیت پر، آپ کی نیت یہ غلط ہے، آپ کا حول منقطع نہیں ہوگا، آپ کو زکات دینی ہے 1 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے؟ مثال، اس کی مثال شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، لو اشترى ارضا في شهر محرم، اشترى اس نے خریدی، ارضا زمین کا ٹکڑا، فی شہر محرم، محرم کے مہینے میں، بنیت التجارة، تجارت کی نیت سے، ثم في شهر شعبان غير نيته الى بنائها ليسكنها، پھر اس نے شعبان تک تو انتظار کیا، شعبان کے مہینے میں اس نے سوچا کہ بھئی میرا اپنا گھر کیوں نہ بنا لو، لوکیشن اچھی ہے، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. تو اس زمین پر اس نے اپنی نیت تبدیل کر دی کہ میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا ہوں ابھی، میں اس کو گھر بنا کر خود رہنا چاہتا ہوں، ليسكنها، تاکہ وہ اس کو اپنا مسکن بنا لے رہنے کے لیے. فإن الحول ينقطع. بس شعبان میں اس کا جو سال کی مدت ایک منقطع ہو گئی، رک گئی، کٹ گئی، منقطع یعنی کٹ گئی. ثم في شهر شوال عاد الى نيه التجاره. پھر شعبان، رمضان، شوال میں اس نے سوچا یار یہ جگہ مناسب نہیں ہے میرے لیے، میرے یہی گھر ٹھیک ہے جس میں میں رہتا ہوں، پتہ نہیں پڑوسی کیسے ہوں گے، مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، میں بس اس کو بیچنے چاہتا ہوں. پھر نیت کون سی ہو گئی؟ تجارت کی نیت. کب سے؟ شوال میں. جیسا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَبْدَأُ حَوْلًا جَدِيدًا مِنْ شَهْرِ شوال، اس کا نیا سال کا آغاز اب محرم سے نہیں ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ شوال سے، جہاں سے اس نے نئی نیت کا آغاز کیا ہے. إِلَّا إِنْ كَانَ فَعْلَ ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ. إِلَّا یہ کہ وہ حیلت بنانا چاہتا ہے، یہ جو نیت تھی جھوٹی نیت تھی، اصل اس نے رہنا نہیں تھا، تجارت ہی کرنی تھی، لیکن کیونکہ وقت قریب آ رہا تھا زکات دینے کا تو اس نے ہیلا اختیار کر لیا. صرف دل میں تو نیتیں تبدیل کرنی ہے نا، اس نے کون سا کوئی پہاڑ کھودنا ہے، دل میں نیت تبدیل کر لی ہیلے استعمال کر کے. اور پھر جب دیکھا کہ اب سال منقطع ہو گیا، پھر شوال میں اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب اس پیریڈ کو پھر لمبا کر دیتے ہیں تاکہ زکات سے بچ جو ہو سکتا ہے زمین اس دوران جو اچھے اچھے پیسوں میں بک جائے. اگر یہ نیت ہے جیسا فرماتے ہیں فإن الحول لا ينقطع، اس طریقے سے سال کی مدت منقطع نہیں ہوتی اور اسے محرم میں ہی زکات دینی ہوگی. اگلے درس میں انشاءاللہ نصاب اور مقدار رجوع کتنا ہے بیان کریں گے انشاءاللہ. اور الاسہم شیئرز کی زکات کیسے نکالی جاتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نفع مصالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ سوال ہے کیا ہیرو پر زکات ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہیرو پر واضح کریں؟ ہیرو پر زکات ہے؟ ہیرو پر زکات ہے؟ بارک اللہ فیک. اگر ہیرے استعمال کے لیے ہوتے ہیں، استعمال ہے کے لیے ہیں، تو تب زکات نہیں. ٹھیک ہے، اگر خرید و فروخت تجارت کے لیے ہیں تو ہیرو پر ان کے مال پر زکات ہے. اگر ان کا نصاب 85 گرام سونے، 85 گرام سونے کے برابر ہو. ٹھیک ہے، استعمال کا سونے کی زکات ہے یا نہیں، اس پر بھی علماء کے اختلاف ہے. جو قول صحیح اور راجح ہے کہ اس پر بھی زکات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکات دیتی ہو؟ صورت نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کنگنوں کو آ کے کنگن بنا دے قیامت کے دن؟ تو اس عورت نے کہا نہیں. تو فوراً ان دونوں کنگنوں کو اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے میں دے دیا. تو یہ جو کنگن ہیں جو پہنے ہوئے تھے، یہ واضح دلیل ہے کہ ان پر بھی زکات ہے، بشرط کہ نصاب پورا ہو جائے. تو استعمال شدہ سونے پر بھی زکات ہے، اور بعض علماء کا موقف ہے کہ زکات نہیں ہے. اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہ اختلاف بیان کروں کس عالم کا قول ہے کس کا ہے. یہ آسان فقہ کا درس ہے، آسان فقہ کو آسانی سے لیں. راجح قول یہی ہے کہ استعمال شدہ سونے پر بھی زکات ہے، بشرط یہ کہ سال پورا ہو جائے اور نصاب پورا ہو جائے. واللہ اعلم. بھائی کا یہ سوال ہے کہ گھر ہے ہمارا، اس گھر میں ہم نے کسی کو فری میں بٹھایا ہوا ہے، فری میں بٹھایا ہوا ہے، کوئی کرایہ نہیں دیا، فری میں بٹھایا ہوا ہے. وہ گھر آپ کا اپنا ہے، آپ کی نیت ہے کہ یہ شخص جب تک بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، یہ نکلے گا تو ہم خود بیٹھیں گے یا اس کو بیچیں گے. نیت کیا ہے آپ کی؟ انما بالنیات. نیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نا، جزم تو نہیں ہے. یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات، نیت جزم سے ہونی چاہیے. یہ پلاٹ میں نے خریدا ہے، یہ گھر میں نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، زکات ہے. شک ہے زکات نہیں ہے، یاد رکھیں. نہیں یہ تو پھر آپ نے بیچ لیے رکھا ہے نا، یہ تو نیت ہے، پر تب تو اس پہ زکات ہے، ہر سال کی زکات، اس کی قیمت کتنے مالی اس پہ زکات ہے. الا یہ کہ وہ آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، پھر کرائے کے مال سے زکات ہے، اس میں سے زکات نہیں ہے. یا آپ نے کسی کو فری میں بٹھایا ہوا ہے جیسے کہ اب آپ نے فرمایا ہے، تب بھی زکات نہیں ہے. اگر گھر ویسے کھڑا ہے انتظار میں ہے کہ کوئی شخص آ کے اس خریدے، تب زکات ہے. اور اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو میں بعد میں بیچوں گا، ابھی آپ نے فور سیل نہیں کیا تب بھی اس کا حول شروع نہیں ہوا. سمجھے ذرا مسئلے کو ذرا سمجھے. حول کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ کی نیت ہوئی تھی بیچنے کی. آپ نے کہا میں اس کو بیچوں گا 10 سال کے بعد بیچوں گا, ابھی نہیں بیچنے والی, ابھی آپ کے لیے وہ یوز لیس ہے. ٹھیک ہے, اگر کرائے پر ہے تو کرائے کی آمدنی پر زکات ہے, اس کی مالیت پر زکات نہیں. 10 سال کے بعد جب آپ اس پہ ایک بورڈ لکھیں گے نا فور سیل, آپ کا سال کا ٹائم تب شروع ہوگا جب بیچیں گے تب آپ زکات دیں گے اس میں سے 1 سال کی بس. واللہ اعلم. میڈیکل انشورنس جو ہے یاد رکھیں کوئی بھی انشورنس حرام ہے, لیکن کیونکہ مجبور کیا جا رہا ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور آپ نے جو پیسے دیے ہیں آپ میڈیکل علاج کروا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے, ان کو فائدہ کیوں ہو؟ یعنی بیوقوف آپ پیسہ بھی دیں پھر فائدہ بھی نہ حاصل کریں. جی جی اویل کریں, کوئی حرج نہیں. جی جتنا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. کس پر؟ جی زکات الدین, کریڈٹ ادھار پہ. اس پر بات ہوگی انشاءاللہ, زکات الدین ابھی آگے آ رہا ہے, تفصیل سے بات ہوگی. بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پلاٹ خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے, اور پھر بیچتے اس لیے ہیں تاکہ ہم پیسہ اکٹھا ہو جائے ہم اپنا گھر بنائیں گے. یاد رکھیں اسے کہتے ہیں خرید و فروخت. خرید و فروخت ہوتی کیا ہے؟ لوگ جو تجارت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ گھر بنانے کے لیے کرتے ہیں, فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, بچوں کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ ہم پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ اسی کا نام تجارت ہے. جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے, جس وقت سے آپ کی نیت ہے کہ میں اس کو بیچوں گا, اس کو اس تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں, 1 سال گزرنے کے بعد جو اس کی مالیت ہے اس میں سے آپ 2.5% زکات نکالیں گے, 2.5% 40واں حصہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.